إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أركان الإسلام خطبة کے دروس جاری ہیں اور صرف پہلے رکن پر ہی ابھی بات کر رہے ہیں، کلمہ شہادت. اور پچھلے خطبات میں کلمہ شہادت کا مفہوم، کلمہ شہادت کے ارکان، کلمہ شہادت کی شرطیں، کلمہ شہادت کے تقاضے بیان کر چکے ہیں، اور یہ بھی بیان کیا تھا کہ کلمہ شہادت کے مکملات اور متممات میں سے ارکان ایمان کو جاننا بھی ضروری ہے، اور ارکان ایمان پر مختصرا تفصیل سے بات کی ہے، ایک مختصر سی تھوڑی سی تفصیل بغیر کسی لمبی شرح کے بیان کی تھی. جو اہم باتیں تھیں ارکان ایمان کے متعلق وہ ہم نے بیان کی ہیں. آج کے خطبے میں اہل سنت اور جماعت کے عقائد کے بنیادی اصول، اہل سنت اور جماعت کے عقیدے کے بنیادی اصول کیا ہیں، اور اس خطبے سے انشاءاللہ ہم یہ جان لیں گے کہ ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے یا کیسے ہونا چاہیے، اور ان بنیادی اصولوں کو جاننے کے بعد کلمہ شہادت پر مکمل بات ہو جائے گی، یعنی اختصار کے ساتھ، ورنہ تفصیل تو بہت لمبی ہے. لیکن مختصراً ہر مسلمان کو یہ جاننا چاہیے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے اور بنیادی اصول کیا ہے عقیدے کے. اہل سنت اور جماعت کے نزدیک جو عقیدے کے بنیادی اصول ہیں، نمبر ایک ارکان ایمان. ارکان ایمان سب سے پہلا بنیادی اصل ہے عقیدے کا، اور ارکان ایمان پر ہم بات کر چکے ہیں. ارکان ایمان چھ ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسولوں پر ایمان علیہم الصلاۃ والسلام، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو. دوسرا بنیادی اصل ہے ایمان کا معنی اور ایمان کے متعلق بعض مسائل. جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو ایمان کا مطلب کیا ہے، ایمان کسے کہا جاتا ہے، اور اس میں جو اہم بات ہے وہ ایمان کی تعریف کیا ہے، کیا ایمان بڑھتا اور کم ہوتا ہے یا نہیں، اور اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کرے اس کا کیا حکم ہے اور اسلام اور ایمان میں کوئی فرق ہے یا نہیں. ایمان کا مفہوم, ایمان کا مطلب ہے لغت کے اعتبار سے اقرار کرنا, کسی چیز کی تصدیق کرنا یا اقرار کرنا, کسی چیز کو ماننا. اور شرع کے اعتبار سے ایمان کا مفہوم ہے, ایمان کا مطلب ہے کہ ایمان مجموعہ ہے تین چیزوں کا, زبان کا قول, دل سے تصدیق کرنا اور پورے بدن سے عمل کرنا. جیسا کہ عربی عبارت میں, مشہور عبارت میں علماء بیان کرتے ہیں, الایمان قول باللسان تصدیق بالجنان عمل بالارکان یزید بالطاعہ وینقص بالعصیان. یہ تعریف ہے ایمان کی. اس کی دلیل صحیح بخاری مسلم کی روایت میں مشہور حدیث میں آیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 60 سے زیادہ حصے ہیں. سب سے بلند حصہ ہے قول لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہنا. اور سب سے کم جو حصہ ہے یا سب سے نیچے جو حصہ ہے وہ ہے امامۃ الاذى عن الطریق, راستے سے کسی موذی چیز کو تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. والحیاء شعبۃ من الایمان, اور شرم و حیا بھی ایمان کا حصہ ہے. تو اس روایت میں زبان کا قول یعنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا, اور بدن کا عمل راستے سے کوئی موذی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا, اور دل سے اقرار, دل کا عمل حیا, شرم و حیا دل کا عمل ہے جس کا اثر بدن پر ہوتا ہے. تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ ایمان صرف زبان کا قول نہیں ہے کہ کوئی شخص زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دے تو کافی ہے اس کے لیے, ہرگز نہیں. ایمان کے لیے ضروری ہے جیسے زبان سے اقرار کرنا ہے ویسے دل سے بھی اس کے مفہوم کو جاننا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اور اسی طریقے سے اس کا اثر پورے بدن پہ ہونا چاہیے کہ آپ کا سر اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے جھکنا چاہیے. جہاں پر آپ کو قرآن مجید کی آیت مل جائے اور صحیح حدیث مل جائے آپ کا سر جھکنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. کیا ایمان بڑھتا اور کم ہوتا ہے یا نہیں؟ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ایمان جو ہے وہ بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الانفال میں فرمایا ہے, ارشاد فرمایا ہے, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, اور جب ہماری آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یعنی مومنوں کا ایمان قرآن مجید کی آیتوں کو سننے کے بعد ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. مفسرین فرماتے ہیں ایمان جو بڑھتا ہے یعنی پہلے کم تھا تو بڑا ہے, تو ایمان بڑھتا بھی اور کم بھی ہوتا ہے. کبیرہ گناہ کرنے والے کا حکم اہل سنت والجماعت کے نزدیک وہ اپنے ایمان سے مومن ہے اور اپنے کبیرہ گناہ کرنے سے فاسق ہے. کبیرہ گناہ یعنی زنا کرنا, سود کھانا, چوری کرنا, ڈکیتی کرنا, قتل کرنا, یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں. کبیرہ گناہ کرنے والا پکا مومن بھی نہیں, جیسے کہ مرجی گروہ کہتا ہے کہ وہ پکا مومن ہے, کوئی حرج نہیں پڑتا اس کے ایمان پہ, اور نہ ہی خوارج کی طرح ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کافر دار اسلام سے خارج ہے. رسول کا جماعت کے نزدیک اگر کوئی شخص زانی ہے یا چور ہے لیکن مسلمان ہے, اس کا اسلام باقی رہتا ہے لیکن اس کے ایمان میں کمی ہوئی ہے, اس کمی کی وجہ سے اس نے چوری بھی کی ہے, اس نے زنا بھی کیا ہے, تو وہ مومن ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ فاسق بھی ہے, اسے فاسق ملی کہا جاتا ہے. اسلام اور ایمان میں فرق یہ پہلے بھی گزر چکا ہے. اگر اسلام اور ایمان ایک ہی آیت میں دونوں اکٹھے آپ کو دکھائی دیں یا آپ دونوں کو اکٹھے دیکھیں تو اسلام کا مطلب ہے ظاہر عمل, جیسے کہ نماز, روزہ, حج, زکات, صدقات اور خیرات, والدین کی فرما برداری, جو بھی اعمال ہے یہ اسلام ہے. اور ایمان کا مطلب ہے باطنی, ایمان جو آپ کے دل میں عقیدہ ہے اس کو ایمان کہا جاتا ہے. اور اگر الگ الگ سے آپ کسی آیت میں یا حدیث میں اسلام کا لفظ پڑھیں یا ایمان کا لفظ پڑھیں تو دونوں ایک ہیں, اس میں ان میں کوئی فرق نہیں. اسلام میں ایمان بھی داخل اور ایمان میں اسلام بھی داخل ہے. یا ایھا الذین آمنوا جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں سب مسلمان شامل ہیں, بلند درجے کے ایمان والے بھی شامل ہیں اور کم درجے کے ایمان والے بھی شامل ہیں. لیکن جب ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات ہم پڑھتے سورۃ الاحزاب میں تو اس میں مسلمان اور مومن میں فرق ہے. مسلمان وہ ہے جو صرف ظاہری عمل پر زیادہ تاکید کرتا ہے, اور مومن وہ ہے جو ظاہر اور باطن دونوں کو یعنی عقیدہ کے اعتبار سے بھی وہ بلند درجے پر فائز ہے اور عمل کے اعتبار سے بھی وہ آگے ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے منافقین یا بعض لوگوں کے متعلق یہ فرمائے, تم یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہیں بلکہ تم یہ کہے کہ ہم مسلمان ہیں. تو یہاں پر فرق نظر آئے اسلام اور ایمان کا. تیسرا بنیادی اصل ہے اہل سنت جماعت کے عقیدے کا, صحابہ کرام کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے. نمبر ایک, ہمارا یہ ایمان ہے کہ صحابہ کرام پر اللہ تعالیٰ راضی ہے اور اس وقت تک اس دنیا سے صحابہ کرم نہیں گئے جب تک اللہ تعالیٰ پر راضی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ پر راضی ہے. نمبر دو, ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ کرام پوری امت میں سب سے زیادہ افضل ہے, بلکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے افضل اور بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو آج اس صدی میں میرے ساتھ رہتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں, چار خلیفہ راشد سید ابوبکر صدیق, عمر بن خطاب, عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین. ہمارا ایمان ہے, اور جیسا کہ سید ترمذی کی روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدین من بعدی, میرے سنت کو تھامے رکھنا مضبوطی سے اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت کو بھی تھامے رکھنا. یعنی سب سے افضل امت میں یہ چار خلیفہ ہیں, اور ان چاروں میں سے جو سب سے افضل ہیں علی الاطلاق سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ یقول لصاحبہ, جب غار میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید ابوبکر صدیق, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں گواہی دی ہے سید ابوبکر صدیق جو ہیں وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, اور تا قیامت قرآن مجید میں یہ تلاوت ہوتا رہے گا. اور سورۃ الانعام تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَى, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو راضی کر کے رہوں گا. اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سید بکر صدیق کو راضی کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت میں اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو بکر صدیق کو خلیل بناتا, لیکن اللہ تعالیٰ میرا خلیل ہے, اللہ تعالیٰ مجھے خلیل چنا ہے, اسلامی بھائی چارہ باقی ہے, ہم اسلام کے اعتبار سے بھائی ہیں. اگر اجازت ہوتی خلیل بنانے کی تو سید ابوبکر صدیق میرے خلیل تھے. سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں پوری امت میں, اس میں امت کا اتفاق ہے. ان کے بعد سیدنا عمر بن خطاب ہیں, پھر سیدنا عثمان بن عفان ہیں, اور ان کے بعد سیدنا علی بن ابی طالب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. اور اس ترتیب کی گواہی سیدنا علی بن ابی طالب نے خود دی ہے, جیسے بخاری کی روایت میں آئے ہیں ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں کہ سب سے بہتر کون ہے امت میں, سر علی بن ابی طالب نے فرمایا ابوبکر صدیق. پھر بیٹے نے پوچھا ان کے بعد کون ہے, فرمایا عمر بن الخطاب. پھر ان کے بیٹے نے سمجھا اگر میں تیسرا پوچھوں گا تو ہو سکتا ہے عثمان کا نام لے لیں, پھر میں نے پوچھا تو کیا تیسرے نمبر پہ آپ ہیں, سر علی بن ابی طالب نے فرمایا میں سے مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. ان کی طرف سے تواضع ان کی ساری تھی اور عنہم اجمعین. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا چوتھا نمبر ہے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ رافضی نہیں, بعض اہل سنت والے یہ گنگناتے ہیں علی دا پہلا نمبر. ان کو پتہ نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہے. دماغ کا مست قلندر علی دا پہلا نمبر. میرے بھائی عقیدے کا بگاڑ ہے, یہ روافض کی طرف سے. رافضیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے سیدنا علی بن ابی طالب سے خلافت کو چھینا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد خلیفہ سیدنا علی بن ابی طالب کو بنایا ہے. صحابہ کرام نے ظلم کیا ہے سیدنا علی بن ابی طالب پہ, اہل بیت پہ, اور ان سے خلافت کو چھینا ہے. اس لیے علی کا پہلا نمبر. روافض پر تو کوئی تعجب نہیں, کہ تو یہی باطل عقائد ہیں. لیکن سنت جماعت والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ کیا اپنے عقیدے سے اتنا ناواقف ہیں ان کو پتہ نہیں کہ پہلا نمبر کس کا ہے, چوتھا نمبر کس کا ہے؟ میرے بھائی یہ عقائد ہیں. اگر آپ اہل سنت جماعت سے آپ کا تعلق ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ علی کا پہلا نمبر نہیں, علی کا چوتھا نمبر ہے. اور ان کے بعد جو سب سے افضل ہے امت میں, عشر مبشر بالجنہ, وہ دس صحابہ یعنی چار یہ اور چھ دوسرے جن کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں بیان کیا کہ یہ جنتی ہیں, جنت میں ہیں. ان کے بعد جو افضل ہیں اس ترتیب سے جنگ بدر والے صحابہ جن کو بدری صحابی کہا جاتا ہے, ان کی تعداد تھی 313. ان کے بعد فضیلت میں بیعت الرضوان والے جنہوں نے سن 6 ہجری میں صلح الحدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی. کس چیز کی بیعت کی؟ گردن کٹوانے کی بیعت کی. اس دین کی سربلندی کے لیے گردن بھی کٹ جائے گی آج تو ہم کٹوا دیں گے. ان کی تعداد تھی 1400. ان کے بعد فضیلت میں مہاجرین ہیں, پھر ان کے بعد انصار ہیں. تو اس ترتیب سے صحابہ کرام کی فضیلت ہے اہل سنت جماعت کے نزدیک. ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ کرام کو گالی دینے والا بدعتی ہے اور گالی دینا حرام ہے. بعض علماء نے فرمایا ہے کہ کافر ہے. سیدنا مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے صحابہ کرام کو گالی دی وہ کافر ہے, کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے یعجب الزراء لیغیظ بهم الکفار. صحابہ کرام سے بغض صرف کافر ہی کر سکتا ہے, مومن کبھی بغض کر ہی نہیں سکتا. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سارے کے سارے عالم ہیں, بلکہ امت کے سب سے بہترین سب سے بڑے عالم ہیں. ان سے بڑا عالم کوئی نہیں, سب سے بڑے عابد ان سے بڑے عبادت کرنے والا کوئی نہیں, سب سے بڑے ولی ہیں اولیاء کے سردار ان سے بڑا ولی کوئی نہیں, سب سے بڑے مجاہد ان سے کوئی بڑا مجاہد نہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ کرام اور اجمعین سارے کے سارے مجتہد تھے. ان کے آپس میں جو بھی اختلاف ہوا سب حق پر تھے, کیونکہ وہ سب مجتہد تھے. اور جو بھی اختلاف واقع ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ دین تھی, صرف دین کے لیے ہے. ان کی دوستی تھی دین کے لیے, ان کا جھگڑا تھا ان کی دشمنی تھی. اپنی ذاتی مفاد کے لیے ہمارا ایمان ہے, کسی صحابی نے کوئی بھی اختلاف کسی سے نہیں کیا. ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ جو بھی اختلاف صحابہ کرام کے بیچ میں ہوا اس پر ہم خاموش اختیار کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں گروہ حق پر تھا یا فلاں باطل پہ تھا. ظاہراً سب حق پر تھے اور دل کے اعمال دل کے حالات اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں. ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ صحابہ کرام کے متعلق جو بعض کتاب تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے کہ انہوں نے اقتدار کے لیے جنگ کی ہے یا انہوں نے اپنے ذات مفاد کے لیے جنگ کی ہے, سب باطل اقوال ہیں. یہ روافض کے ذریعے سے بعض اہل سنت کی تاریخ کی کتابوں میں داخل کر دی گئی ہیں یہ باتیں. ہمارا ایمان ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے بری ہیں. جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنی جان قربان کر دی, اپنا مال قربان کر دیا, اپنے بیوی بچے قربان کر دیے, سب کچھ کو چھوڑ دیا, کیا اس مٹی کے لیے زمین کے لیے بعد میں اقتدار پر ان کی لڑائی جھگڑا ہوگا؟ اللہ کی قسم یہ ہو نہیں سکتا, ہرگز نہیں ہو سکتا. کیونکہ جیسے کہ ہمارا اتفاق ہے کہ سب سے بلند ایمان صحابہ کرام کا ہے, سب سے بڑے عالم بھی وہ ہیں, سب سے بڑے مجاہد بھی وہ ہیں. تو سب سے بڑا عالم, سب سے بڑا مجاہد, سب سے بڑا ولی کیا زمین مٹی کے لیے اقتدار کے لیے کبھی جنگ کرے گا؟ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ اپنے گھر کے گدھے سے بھی بڑا بے وقوف ہے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں. جتنی ہم نے فضیلت بیان کی ہے وہ معصوم نہیں ہے, غلط ان سے ہو جاتی ہے. اجتہادی غلط انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن ان کی غلطی یا تو ان کے خیرات اور حسنات کے سمندر میں غرق ہو چکی ہے، اتنے ان کی فضائل ہیں، اتنے ان کے حسنات اور نیکیاں ہیں، کیونکہ غلطیاں اس سمندر کے اندر غرق ہو چکی ہیں، ان کی فضیلت اور حسنات کے سمندر کے اندر غرق ہو چکی ہیں، یا وہ توبہ کر چکے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے معاف کر دی جائیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے سب سے پہلے مستحق جو ہے وہ صحابہ کرام پوری امت میں سے. اس لیے اور جو تاریخی کتابوں میں بیان کیا گیا صحابہ کرام کے متعلق، نمبر ایک یا تو وہ جھوٹ ہے، نمبر دو یا تو وہ سچ لیکن اس میں بڑھایا گیا ہے یا کم کیا گیا ہے، نمبر تین سچ ہے نہ بڑھایا گیا نہ کم کیا گیا ہے، اجتہادی غلطی بعض سے ہوئی اور وہ مجتہد تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر کوئی مجتہد غلطی کرتا ہے تو اسے ایک اجر ضرور ملتا ہے، اجتہاد کا اجر، کیونکہ وہ اہل اجتہاد ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ علم غیب مطلق نہیں جانتے، مشکل کشا حاجت روا نہیں ہیں، جتنی بھی فضیلتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو سردار کو بھی یہ صفات نہیں دی جو ربوبیت کی صفات ہے، جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، نہ وہ مشکل کشا ہے، نہ وہ حاجت روا ہے، نہ وہ کوئی بچہ کسی کو دے سکتے ہیں، نہ وہ کسی کو رزق عطا کر سکتے ہیں، نہ وہ پوری کائنات میں ان کا تصرف ہے. مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ ہے، حاجت روا صرف اللہ تعالیٰ ہے، تصرف کل صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کن فیکون صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. چوتھا اصل ہے نصرت الجماعت کے نزدیک اہل بیت، اہل بیت کے متعلق نصرت الجماعت کا عقیدہ. ہمارا ایمان ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، اور جب تک کوئی مومن اہل بیت سے محبت نہیں کرتا وہ مومن ہی نہیں. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی بھی مومن مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تم سے محبت نہ کرے اور میرے رشتہ داری کے لیے. مسلم احمد میں یہ روایت موجود ہے، علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. تو اہل بیت سے محبت ایمان کی نشانی ہے. ہمارا یہ ایمان ہے، نمبر دو ہمارا یہ ایمان ہے کہ اہل بیت میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ازواج مطہرات طلعت رحم اجمعین. گھر والوں میں کسی بھی لغت میں آپ لے لیں، کسی بھی زبان میں جب گھر والوں کی بات ہوتی ہے تو گھر والی سب سے پہلے نام آتا ہے، گھر والی کا. اور ازواج مطہرات بنیادی طور پر اہل بیت میں سے ہیں. ہمارا یہ ایمان ہے کہ ازواج مطہرات ہر بدکاری سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ساتویں آسمان سے پاک کیا ہے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیاری تھی. ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کیا ہے ساتویں آسمان سے، جیسا کہ سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ نے 16 آیتیں، ایک دو آیت نہیں 16 آیت نازل فرمائی ہیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات پر کہ وہ بری ہیں، جو بھی زنا کی تہمت لگی ہے، بدکاری کی تہمت لگی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے بری نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے، آیتیں نازل فرمائی ہیں جو تا قیامت مسلمان پڑھتے رہیں گے کہ انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پاک ہیں، انہوں نے کوئی بدکاری نہیں کی. ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین مومنوں کی مائیں ہیں. جو ان کو ماں نہیں سمجھتے وہ مومن ہی نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں وہ ازواجہ امہاتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. آج کل کے دور میں جو ان کو ماں نہیں سمجھتا وہ مومن ہی نہیں ہے، جتنا بھی وہ ایمان کا دعویٰ کرتا رہے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور صحابہ کرام میں وہ بھی شامل ہیں، اہل بیت صحابہ کرام سے دور نہیں ہیں۔ ہم نے یہ اصل اس لیے الگ سے بیان کیا ہے کہ اس اصل کے متعلق مختلف گروہ بنے ہیں، یعنی جتنے بھی اصول میں بیان کر رہا ہوں ان کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو قرآن اور مجید میں دلیل موجود ہے، نمبر دو مخالف گروہ جو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں ان میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کے رد میں رسول جماعت نے اپنے یہ عقیدہ اس ترتیب سے بیان کیا ہے۔ صحابہ کرام کے متعلق یہ اصل کیوں بیان کیا؟ کیونکہ روافض کے یہ عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ مرتد ہیں سوائے تین یا چار کے، تعجب کی بات ہے۔ ابن ابی العز شرح عقیدہ طحاویہ میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ یہودیوں سے سوال کیا گیا کہ تمہارے نبی کے بعد سب سے بہترین کون ہے، یہودی نے کہا نبی کے صحابہ۔ عیسائیوں سے سوال کیا گیا تمہارے نبی کے بعد سب سے بہترین تمہاری امت میں کون ہے، عیسائیوں نے کہا ان کے صحابہ۔ بعض مسلمانوں سے پوچھا گیا تمہارے نبی کے بعد سب سے بدترین لوگ کون ہیں امت میں، تو لوگوں نے کہا کہ نبی کے صحابہ۔ یہ عقائد روافض کے، اس لیے رسول جماعت اس کو رد کرتے ہوئے ایک پورا اصل بنایا، اگر تم واقعی سنی ہو بدعی نہیں ہو بدعتی نہیں ہو تو تمہارا یہ ایمان ہونا چاہیے صحابہ کرام کے متعلق۔ اور پھر اہل بیت کے متعلق جو اصل ہے، روافض نے ان کو ربوبیت کا درجہ دے دیا کہ وہ مشکل کشا بھی ہیں، حاجت روا بھی ہیں، بچے بھی دیتے ہیں، رزق بھی عطا کرتے ہیں، امام کا درجہ نبی سے بھی بلند ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اور ان کے برعکس نواصب جنہوں نے اہل بیت کو برا بلا کہا، جیسے اس دور میں خوارج تھے نواصب بھی موجود تھے جو اہل بیت کو گالی دیتے تھے نعوذ باللہ۔ تو اہل سنت جماعت نے یہ اصل بیان کیا ہے، نہ رافضی حق پر ہیں ان کا باطل عقیدہ ہے اور نہ نواصب حق پر ان کا بھی باطل عقیدہ ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں، وہ ہر بدکاری سے ہر برے عمل سے وہ پاک ہیں اور ان کی پاکیزگی کی گواہی قرآن مجید میں موجود ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ اہل بیت معصوم نہیں ہیں، روافض کہتے ہیں کہ ہمارے سارے امام معصوم ہیں، جو ان کا فرمان ہے وہ ہمارے لیے دین ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ معصوم نہیں، معصوم صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کے بعد کوئی بھی معصوم نہیں ہے، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر کسی کا قول یہ بھی جا سکتا ہے رد بھی کیا جا سکتا ہے سوائے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے، ان کے فرمان پر عمل کیا جاتا ہے، سر کو جھکایا جاتا ہے، رد نہیں کیا جاتا ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ اہل بیت میں سے وہ اچھے ہیں جن کے اعمال اچھے ہیں، اور جن کے اعمال برے ہیں ان کا نسب ان کا کام نہیں آئے گا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو عمل پیچھے کر دے اس کو نسب کام نہیں آئے گا قیامت کے دن۔ ابو لہب کون ہے؟ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سگا چاچا ہے، اہل بیت میں سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، تا قیامت یا قرآن پڑھتے رہیں گے ہم اور اس سورت کو پڑھتے رہیں گے، ہلاک ہو گیا ابو لہب، ہلاک ہو گیا جہنم کے اندر، ہلاک ہو گیا، تو رشتہ داری کام نہ آئی۔ جس کا عمل برا ہے رشتہ داری اس کے کام نہیں آئے گی۔ ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ اہل بیت مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں ہے، ان کے پاس کن فیکون نہیں، وہ تصرف مطلق نہیں کر سکتے، علم غیب مطلق نہیں جانتے۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، پانچواں اصل ہے رسول جماعت کے عقیدے کا، حکمران وقت کی نیکی کے کام میں فرما برداری. جہاں پر ارکان ایمان کی بات کرتے ہیں، صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کی بات کرتے ہیں، ایمان کے مسائل کو بیان کرتے ہیں، وہاں پر یہ اصل بھی بیان کرتے ہیں کہ حکمران کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے. حکمران کے متعلق رسول جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کی فرما برداری کرنی چاہیے ہر نیکی کے کاموں میں. تفصیل یوں ہے، نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورۃ النساء میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، فرما برداری کو اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولی الامر کی. اولی الامر کون ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولی الامر کا مطلب ہے حکمران، عمراء، جو امیر ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ عزت دے کر کسی ملک پر حکمران بنا دیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم لوگ ناانصافی دیکھو گے، بعض لوگوں کو قریب کر دیا جائے گا اور بعض لوگوں کو دور کر دیا جائے گا. وہ امور تم کی اونہ سترون بعد اثر، وہ امور تم کی اونہ، اور ایسی چیزیں تم دیکھو گے جن کا تم انکار کرو گے، جو غیر شرعی چیزیں ہوں گی. کرنے والے کون؟ جو حکمران ہوں گے. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فرما تأمرنا، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، ہم کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسألوا اللہ حقکم، ادوا الحق الذی علیکم واسألوا اللہ حقکم. جو تم پر اللہ تعالیٰ نے فرض عائد کیا ہے اس فرض کو پورا کرو، اور جو تمہارا حق ہے جو تم سے چھینا گیا ہے تمہیں نہیں ملتا وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، ان سے نہ جھگڑو. یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. بعض لوگوں نے یہ سمجھایا کہ فرما برداری تو کریں گے لیکن نیک اور صالح کی کرنی چاہیے، جو نیک اور صالح حکمران ہو اس کی تو کریں گے فرما برداری، بدکاروں کو نہیں کریں گے. اس کا جواب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. ابن ابی عاصم نے صحیح سند کے ساتھ علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے اس سند کو، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا صحابہ کرام میں سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے اچھوں کا سوال نہیں کرتے جو متقی پرہیزگار ہیں، وہ تو ہم بھی جانتے ہیں فرما برداری کرنی چاہیے، لیکن بعض ایسے لوگ اگر آئیں جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے جو بدکاری کریں گے اور فلاں فلاں شر کریں گے، بعض شر بھی ذکر کیا ہے، ان کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسمعوا واطیعوا، فرما برداری کرو، ان کی فرما برداری کرنی چاہیے. فرما برداری کیسی ہونی چاہیے؟ جس کا میں نے بیان کیا ہے، نیکی کے کاموں میں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرمان ہے کسی بھی مخلوق کی ہم اطاعت فرما برداری نہیں کریں گے اگر وہ حکم دیتے ہیں نافرمانی کا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا. اس کے علاوہ اگر وہ کوئی حکم دیتے ہیں، اگرچہ دنیا بھی جاتی ہے تو دنیا چلی جائے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کی بات ماننا چاہیے. وہ کہتے ٹھیک ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی ٹھیک ہے حکمران اگر بدکار ہے تو ذاتی طور پر بدکار ہوگا، کوئی شرابی ہے تو ان کے متعلق یہ بات ہے، لیکن جو امت میں آج موجود ہیں کافر کے ساتھ دوستی کرنے والے ہیں، جو امت کو اس مصیبت کی طرف دھکیل رہے ہیں، ان کی ہم فرما برداری کیسے کریں؟ اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا ہے. صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے، سیدنا حذیفہ کی مشہور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو سیدنا حذیفہ نے مختلف سوال کیے، سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق سوال کرتے تھے اور میں شر کے متعلق سوال کرتا تھا تاکہ میں شر سے بچ سکوں. اور حدیث لمبی آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگ آئیں گے، ایسے حکمران آئیں گے جن کے دل تو شیطانوں کے ہوں گے انسان کے جسم کے اندر، شکل سے انسان ہوں گے ان کے دل شیطانوں کے ہوں گے. سیدنا حذیفہ کو تعجب ہوا، اے اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم کیا کریں اس وقت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسمع واطع وان ضرب ظهرك واخذ منك، فرما برداری کرو اگرچہ وہ تم پر ظلم کرے، وہ تمہیں کوڑے مارے اور تمہارا مال چھین لے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جن کے دل شیطانوں کو ہو تو ان سے کوئی بھی اچھا عمل نہیں آپ دیکھیں گے. تو کیا مطلب ہے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں ہم خاموشی اختیار کریں؟ کیا نکلنے کا طریقہ بھی ہے؟ یاد رکھیں، ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے، ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کرنے کا بھی نبوی طریقہ موجود ہے. اگر وہ طریقہ ہے تو سچ حق طریقہ ہے، اگر ان کے خلاف کوئی دوسرا طریقہ ہے تو وہ بدعتی طریقہ ہے، وہ صراط مستقیم کا طریقہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ برہان. حکمران کے خلاف اگر نکلنا ہے تو ان چار شرطوں کے ساتھ نکلو، یہ نبوی طریقہ ہے. نمبر ایک، ان تروا، دیکھو آنکھوں سے، میڈیا کی بات سنی سنائی اپنے اخباروں میں جو آتے اس کی طرف نہیں جاؤ، آنکھوں سے دیکھو. کیا دیکھو؟ الا ان تروا، ترو دیکھو، کفرن، کفر دیکھو کہ اس حکمران نے کفر کیا ہے. کیسا کفر؟ چھپا ہوا کفر، یا جس میں شک ہو. بواحن، جو تیسری شرط ہے کفر بواح، یعنی جاہل بھی جانے کی کفر عمل ہے. عالم سے پہلے جاہل بھی جان لے، عوام الناس بھی جان لے کہ جس نے یہ جو عمل کیا حکمران یہ کفر ہے. چوتھے نمبر پر، عندکم من اللہ برہان، کہ تمہارے پاس دلیل بھی ہونی چاہیے، اور برہان یعنی واضح دلیل، قرآن مجید سے یا صحیح حدیث سے کہ یہ عمل جو کفری عمل ہے. یہ چار شرطیں. اور پھر اگر یہ بھی پوری ہو جائیں، یہ ثابت بھی ہو جائے حجت قائم کرنے کے بعد حکمران کافر ہے، تو اس کے خلاف نکلنے کے لیے اور بھی تین شرطیں ہیں جو مختلف احادیث میں ملتی ہیں. نمبر پانچ، کہ اتنی طاقت آپ کے پاس ہونی چاہیے جسے آپ اسے توڑ سکو. اگر آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، آپ نکلتے ہو اس کے خلاف کارروائی کرتے ہو، اس کے پاس فوج ہے، طاقت ہے اسلحے کی، آپ کے پاس چھریاں ہیں اور پسٹل ہیں، F-16 کے سامنے یا ٹینکوں کے سامنے کوئی کام نہیں دیں گے. یاد رکھیں، صرف امت میں فتنہ ہوگا، قتل و غارت ہوگی، خون ریزہ ہوگا، آخر میں کچھ نہیں ملنے والا. اور شیخ سمیتھے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری تاریخ گواہ ہے کہ خوارج جب بھی نکلے ہیں وہ ناکام ہوئے ہیں. جو بغیر شرطوں کے نکلتے ہیں وہ خوارج کا منہج ہے، رسول جماعت کا عقیدہ نہیں ہے، رسول جماعت کا طریقہ نہیں ہے، اور انہیں ہمیشہ ٹھوکر کھائی ہے. تاریخ اس کی گواہ ہے. آپ کوئی بھی عقیدے کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، رسول جماعت کی کوئی بھی، اس میں آپ کو یہ باتیں ملیں گی. اور طاقت بھی ہو، اگر طاقت نہیں ہے تو کاروائی نہ کرو، اگر طاقت ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں شہروں کے اندر، گاؤں کے اندر فتنہ برپا ہوگا اور مسلمانوں کی جانیں ضائع ہو جائیں گی، تو یاد رکھیں مصلحت اور مفسدہ کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اگر اس کارروائی میں امت کو فائدہ ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر نقصان ہوتا ہے، دین میں بھی کمی ہوتی ہے، تب بھی کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ ایک مشہور فقہ قاعدہ علماء کے نزدیک، اور اس پہ اتفاق ہے فقہا کا، کہ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، اگر کسی چیز میں مصلحت بھی ہے، فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، تو پھر فائدہ کو چھوڑ کر نقصان نہیں ہونا چاہیے. فائدہ جائے تو چلیے، نقصان تو نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد والی شرط، آپ کے پاس ایسا نیک اور صالح حکمران ہونا چاہیے، نعم البدل، اگر اس کو آپ اتارتے ہیں تو آپ کے پاس اہل سنت جماعت میں سے ایسا حکمران ہو جو اللہ تعالیٰ فرما برداری بھی کرے اور ان کفر اعمال سے اور ان بدکاریوں سے بھی بچا رہے اور پاک ہو. اور حکمران کی نصیحت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نصیحت کرنی ہے تو حکمران کا قریب جاؤ، اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اس سے بات کرو، اسے نصیحت کرو. اگر وہ مان لے تو آپ نے اپنا فرض پورا کر لیا، اگر وہ نہیں مانتا تو آپ کا بات پوری ہوگی، آپ پر کوئی عذر نہیں ہے. اگر وہ مان لیتا ہے تو الحمدللہ، یہی مقصد تھا، اگر نہیں مانتا تو آپ کا مقصد پورا ہو گیا، آپ کی حجت قائم ہو گئی. بعض وقت ہم ہاتھ کیسے پکڑیں؟ ہم تو آج ان سے بات نہیں کر سکتے، فون بھی نہیں کر سکتے. فتق اللہ مستطاعتم، جو آپ کی طاقت ہے اس کے مطابق آپ عمل کرو. آپ اگر بات نہیں کر سکتے، آپ علماء کی طرف رجوع کریں، آپ علماء کو خط لکھیں، آپ ان کو ٹیلی فون پہ بات کریں، آپ اپنی بات پہنچا دیں کہ یہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، امت میں جو فساد برپا ہے قرآنوں کی وجہ سے ہے، ان کو روکنا چاہیے. آپ اپنا کام کر دکھائیں. آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ ممبر پر کھڑے ہو کر یا اخباروں میں یا پریس میں کسی قرآن کے خلاف بات کریں. رسول جماعت کا یہ طریقہ نہیں رہا. صدر عبداللہ بن عقیم مشہور صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں میں صدر عثمان کی وفات کے بعد کسی قرآن کے خلاف کسی خلیفہ کے خلاف بات کبھی نہیں کروں گا, اس نے قسم کھائی ہے. تو صحابہ کرام نے اسے پوچھا کیا آپ بھی فطرے میں شامل تھے؟ انہوں نے کہا میں صرف اتنا شامل تھا کہ جب لوگ ان کی برائی کرتے تھے میں خاموش اختیار کرتا تھا, ان کو منع نہیں کرتا تھا. بازار میں لوگ برائی کرتے تھے اور میں خاموش اختیار کرتا ان کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا, میرے اتنا قصور ضرور ہے. اور وہ فتنہ بڑھتا رہا, آخر میں سیدنا عثمان بن عفان کو شہید کر دیا گیا. اور فتنہ بڑھا, سیدنا علی بن ابی طالب کو بھی شہید کر دیا گیا اسی فتنے کی وجہ سے. اور یہ پانچ بنیادی اصول ہیں رسول جماعت کے عقیدے کے. اس کے ساتھ ساتھ رسول جماعت کے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ عقیدے کے اصول میں سے الولاء والبراء کا مسئلہ, دوستی اور دشمنی کا مسئلہ, ہمارا عقیدہ یہ ہے مومن سے, ہر مومن سے ہم محبت کرتے ہیں, مومن سے محبت کرنا ایمان ہے. لیکن مومن کی دو قسمیں ہیں, ایک ایسا مومن جو موحد ہے جس نے کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا, وہ صغیرہ گناہ انسان سے ہو ہی جاتے ہیں اور وہ نیکیوں سے مٹ جاتے ہیں, ایسے مومن کے ساتھ ہم پوری کی پوری مکمل محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. دوسرے قسم کے مسلمان یا مومن وہ ہیں جو موحد تو ہیں لیکن کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے, کوئی سودی کاروبار کرتا ہے, کوئی زنا کرتا ہے, کوئی چوری کرتا ہے, کوئی ڈکیتی کرتا ہے, کوئی قتل کرتا ہے, کوئی والدین کا نافرمان ہے, جتنی بھی کبیرہ گناہ ہیں اگر اسے مبتلا ہیں تو ہماری محبت اتنی ہے جتنا ان کا ایمان ہے اور اتنی نفرت ہے جتنا ان کی بدکاریاں ہیں. ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ کافروں سے ہم نفرت کرتے ہیں, کافروں سے دوستی کرنا جائز نہیں, ہمارا یہ ایمان ہے. اور کافروں کو بھی دو قسمیں ہیں, ایک وہ کافر جو جنگی کافر ہیں, جو جنگ پر تلے ہیں, جسے حربی کافر کہا جاتا ہے, ان کے ساتھ تو کوئی تعلق رکھنا جائز نہیں کسی قسم کا بھی. دوسرے قسم کے کافر وہ ہیں جو مسالم کافر ہیں, جو کسی عہد کی بنیاد پر ہمارا تعلق ہے ان کے ساتھ, یا وہ یعنی جو مسالم, تین قسم کے, یا جو ذمی ہیں, یا مستامن ہیں, اور یا معاہد ہیں جس نے کسی عہد کی بنیاد پر اس ملک میں, مسلمان ملک میں داخل ہوا. ان کے ساتھ محبت تو کرنا بالکل حرام ہے, جائز ہے, کسی کافر سے محبت کرنا جائز نہیں ہے, لیکن ان کے ساتھ تجارتی تعلقات جائز ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ان سے اسلحے کا کاروبار جو وہ کرتے تھے ان سے خرید و فروخت کرتے تھے, تجارت میں جب شام کی طرف صحابہ جاتے تھے تو کافر ہوتے تھے, کرسچن بھی ہوتے تھے, ان سے بھی وہ تجارت کا کاروبار کا تعلق رکھتے تھے. اور اس طریقے سے جب دعوت کے کام میں بعض کرسچن آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یعنی مسجد نبوی کے اندر بٹھا کر ان کی ضیافت بھی کی ہے, مہمان نوازی بھی کی ہے. اور اس طریقے سے یعنی یہ جو تعلق ہے ان کافروں کے ساتھ خرید و فروخت کے مسئلے میں, یہ شرائط جائز ہے, لیکن محبت کسی کافر سے کس صورت میں جائز نہیں. اور آخر میں کرامات اولیاء کے متعلق رسول جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء موجود ہیں اور اولیاء ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ ولی ماں کے پیٹ کے اندر ولی نہیں ہوتا, ولی وہ ہوتے جو مومن متقی, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ یونس میں آیت 62-63 میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللہ تعالیٰ کے ولی جن پر نہ کوئی غم ہے نہ کوئی ڈر ہے وہ ہیں جو مومن متقی ہیں. ہمارا یہ ایمان ہے کہ اولیاء مشکل کچھ حاجت روا کبھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی خصوصیات اولیاء میں کبھی نہیں ہیں. ہمارا یہ ایمان ہے کرامت کے متعلق, کرامت کہتے ہیں ہر خرق عادہ چیز جو عقل کو حیران کر دے اسے کرامت کہا جاتا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اولیاء کی کرامتیں ہوتی ہیں لیکن ان شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط ہے یہ یاد رکھیں کہ ہر خرق عادہ چیز کرامت نہیں ہوتی, کیونکہ شاگردہ بازی بھی, بعض جادوگر بھی ایسا کام کر جو عقل کو حیران کر دیتے ہیں, کیا وہ اللہ کے ولی ہیں, کیا یہ کرامت ہے؟ ہرگز نہیں. تو پہلی شرط یہ ہے کہ ہر خرق العادہ چیز جو عقل کو حیران کر دے وہ کرامت نہیں ہوتی. نمبر دو, دوسری شرط یہ ہے کہ کرامت جس کی خاطر سرزد ہو رہی ہے وہ زندہ ہو, مومن ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو, اللہ تعالیٰ کا ولی ہو, مرنے کے بعد کوئی کرامت نہیں ہوتی. بعض لوگوں کا عقیدہ, بعض صوفیوں کا, کہ کوئی فلاں بزرگ مر گئے اس کی قبر کی مٹی سے لوگوں کو شفا ہونا شروع ہو گئی, یہ عقیدہ درست نہیں ہے. تو زندہ ہونا ضروری ہے. تیسری شرط ہے کرامت کی, کہ یہ جو کرامت ہے عقیدے کی بنیاد سے نہ ٹکراتی ہو, عقیدے کی بنیادی اصول سے نہ ٹکراتی ہو, دین کی بنیادی اصول سے نہ ٹکراتی ہو. اس کی مثال یہ ہو کہ فلاں بزرگ ہے, اس کی کرامت ہے کہ وہ بچے پیدا کرتا ہے, وہ اولاد دیتا ہے. دوسرا ولی ہے, وہ اس کی کرامت ہے وہ رزق عطا کرتا ہے, اسے تعویذ لے لو آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی. یاد رکھیں رزق اور خلق صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, ان کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. تو جو بھی کرامت عقیدے کی بنیاد سے یا دین بنیاد سے ٹکرائے وہ کرامت نہیں ہوتی. ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ کرامت ولایت کی شرط نہیں ہے, یعنی ضروری نہیں کہ ہر ولی کے لیے کرامت ہو. صحابہ کرام اولیاء کے سردار ہیں, کیا سب کی کوئی نہ کوئی کرامت تھی؟ ضروری نہیں ہے. عباد اللہ, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيكم محمد وعلى آله وصحبه اجمعين, وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين, واذل الشرك والمشركين, ودمر اعداء الدين. اللهم امنا في اوطاننا, واصلح امتنا وولاة امورنا, ولا تجعل ولايتنا الا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم, واشكروه على نعمه يزدكم, ولذكر الله أكبر, والله يعلم ما تصنعون.